الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج بدھ ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کی تعلیم ہوتی ہے. حضرت کا مکتوب نمبر 6، مکتوب نمبر 6 میں جو ہے نا، مطلب اس کا ہم شروع کر چکے تھے اور اس میں کچھ حصہ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا سا عرض کر لیتے ہیں. اس میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس تربیت کی علامت محبت ذاتی کے ساتھ متحقق ہونا ہے، اس کے تحقق سے پہلے ممکن نہیں، اور محبت ذاتی فنا کی علامت ہے، اور فنا سے مراد اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا فراموش ہو جانا ہے. بس جب تک تمام علوم پوری طور پر سینے کے میدان سے صاف نہ ہو جائے اور سالک جہل مطلق کے ساتھ متحقق نہ ہو جائے، وہ فنا سے بہرور نہیں ہو سکتا، اور یہ حیرت و جہل دائمی ہے، اس کا زائل ہونا ممکن نہیں. اور ایسا نہیں کہ کبھی حاصل ہو جائے کبھی زائل ہو جائے. حاصل کلام یہ کہ مقام بقا باللہ سے پہلے جہالت محاذ ہے، اور مقام بقا باللہ حاصل ہونے کے بعد جہالت اور علم دونوں جمع ہو جاتے ہیں. سالک عین نادانی کی حالت میں شعور کے ساتھ ہوتا ہے، اور عین حیرت کے وقت میں حضور کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ مقام حق الیقین کا مقام ہے کہ اس میں علم اور عین ایک دوسرے کے لیے حجاب نہیں ہے. یا اللہ یا کریم. تنگ دامانی ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے زبان کی، یعنی اس کو آدمی محسوس کر سکتا ہے حالاً، لیکن قالاً بتانا اس کا بڑا مشکل ہے، کیونکہ خود یہ حال ہے، اور حال کو کوئی قال کے ذریعے سے نہیں سمجھا سکتا. تو محبت ذاتیہ علامت فنا کا مطلب یہ ہے کہ سالک کو جب عالم امر کی طرف عروج نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان عالم خلق میں ہے، تو روح جو ہے نا اس کا عالم امر کی طرف عروج کرتا ہے، تو اس کو جب یہ عروج نصیب ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی جمالی اور جلالی صفتوں کا انعکاس ہوتا ہے، تو ان صفات سے متصف اور رنگین ہو کر فنا فی الصفات ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ فنا ہو جاتا ہے گویا کہ، مطلب اس صفات کے مشاہدے میں وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اس مقام پر سالک تزکیہ نفس سے مشرف ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذاتی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ چونکہ اپنی صفات فنا ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے انسان اپنی صفات کے ذریعے سے چونکہ نفس سے اثر لیتا ہے، تو جب اپنے نفس جب اپنی صفات فنا ہو جاتی ہیں، مطلب یہ کہ وہ اپنے نظر سے ہٹ جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. محبت ذاتی کے مرتبہ میں سالک کے لیے جمال و جلال کے متقابل صفتیں آپس میں اس طرح متحد ہو جاتی ہے کہ سالک کو جمال عین جلال اور جلال عین جمال معلوم ہوتا ہے، یعنی دونوں صفتیں اس کو برابر لطف اندوز کرتی رہتی ہیں، کیونکہ تزکیہ نفس کی وجہ سے نفس انعام و الام اور راحت و علام سے بے نیاز ہو کر اپنے جبلی تقاضوں سے برتس پردار ہو جاتا ہے، اور جمال و جلال کو اپنے محبوب کے افعال و صفات سمجھ کر محبوب اور مرغوب بنا لیتا ہے. وہ عزت اور ذلت، رحمت و زحمت دونوں کو محبوب کی عطا سمجھ کر قبول کرتا ہے، اور اس کے نزدیک کل ما یفعلہ المحبوب محبوباً، محبوب کے افعال و اعمال بھی محبوبی ہوتے ہیں، لہذا جمال و جلال کی خاصیتوں اور نام کی راحت اور الام کی مصیبتوں پر اس کی نظر نہیں پڑتی، بلکہ محبوب ہی ہر وقت پیش نظر رہتا ہے. سالک کی اسی کیفیت کو محبت ذاتیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہی کیفیت علامت فنا ہے، یہی کیفیت علامت فنا ہے. یعنی انسان جب تک اپنے صفات سے اثر لیتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے صفات کا علم ہوتا ہے اور اپنے صفات سے اثر لیتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے جو اس کے جو اپنے صفات کو اثر متاثر کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اللہ پاک کی صفات کی طرف نہیں مطلب بڑھ سکتا، اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، حجاب ہو جاتا ہے. وہ جب یہ حجاب ہٹ جاتا ہے اور پھر انسان اللہ پاک کی صفات میں مستغرق ہو جاتا ہے اور اپنے صفات کو بھول جاتا ہے، تو اس صورت میں اس صفات سے وہ ترقی کر کے، کیونکہ اصل حجاب تو انسان کے اپنے صفات ہے، جب اپنے صفات سے نکل جاتا ہے تو ان صفات اللہ کے صفات مستغرق ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اس صورت میں مطلب ظاہر انسان کے لیے پھر جو اللہ جل شانہ کے جلالی صفات اور جمالی صفات، ان میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ چونکہ اس محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ محبوب ہوتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اور محبت ذاتی ہوتی ہے، تو ذات کے لیے پھر اس کے جو بھی صفات ہے وہ، یعنی جس کو ذات کے ساتھ محبت ہو، جس کو اس کے سارے صفات کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، یعنی اس کو پھر کسی خاص صفت کی طرف توجہ نہیں رہتی، ذات کی طرف ہی توجہ. مثال کے طور پر ذات کو کچھ بھی دے دے تو اس کو پسندیدہ ہوتا ہے. تو ذات کی محبت میں جب ابتلا ہو تو اپنے اس کی صفات میں پھر فرق نہیں کرتا کہ وہ اس کو کس طریقے سے پیش آتا ہے، بلکہ وہ عین اسی طرح متوجہ رہتا ہے ہر حالت میں. نتیجتاً جلالی صفات بھی اللہ کی ہوتی ہیں اور جمالی صفات بھی اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن وہ جلالی صفات اور جمالی صفات میں پھر فرق نہیں کرتا، بلکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ چونکہ اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت میں فنا ہوتا ہے، لہذا وہ دونوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یکساں طور پر، اور یہ علامت فنا ہے. حضرت امام ربانی کو سر فرماتے کہ جمال و جلال کا اتحاد اور محبت ذاتی کا تحقق فنا کی علامت ہے، اور فنا نسیان ما سوا اللہ سے عبارت ہے. یعنی انسان اپنے اللہ کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ان سے جب، یعنی جب وہ بھول جاتا ہے ان کو، تو یہ فنا ہوتا ہے. جب تک سالک کسی نے کے میدان سے تمام علوم پر تو پر صاف نہ ہو جائے اور جہل مطلق کا تحقق نہ ہو جائے، فنا کامل حاصل نہیں ہوتا. جتنے بھی علوم ہیں مطلب وہ اس کے سینے سے مطلب نہ نکل جائیں اور اس کی طرف توجہ نہ رہے، تو پھر اس کے اس وقت تک جو ہے نا مطلب یہ کہ کامل فنا حاصل نہیں ہوتی. جہل مطلق دراصل فنا مطلق ہی کا دوسرا نام ہے، یعنی گویا کہ تمام چیزوں سے ذہن کا میں ہونا، یہی مطلب جو ہے نا فنا مطلق ہے. حافظ شیرازی رحمۃ فرمایا، تو اسرائے طبیعت نمی روی بیروں کجا و کوئی حقیقت گزر توانی کر. تو اسرائے طبیعت نمی روی بیرون، یعنی مطلب جو ہے نا وہ باہر مطلب نہیں جاتا طبیعت سے باہر، کجا و کوئی حقیقت گزر توانی کر. حیرت و جہل، حیرت و جہل سے مراد اشیاء کائنات سے لا تعلقی اور بےخبری ہے. جب کثرت ذکر و فرط محبت کے غلبے سے عارف اپنے محبوب حقیقی کے مشاہدے میں ڈوب جاتا ہے اور محبوب کے سوا سب کچھ اس کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، اور مرتبہ احدیت میں ممکن محو ہو کر تجلی اس میں ہو کا مشاہدہ کرتے ہوئے انکشاف حقیقت پر حقہ بکا رہ جاتا ہے، تو اسی حالت کو حیرت الجہل کہتے ہیں. لیکن یہ حیرت الجہل محمود ہے نہ کہ مضمون. اسی کو صوفیاء کرام فنا مطلق، مرتبہ جمع اور ایک ادراک بسیق بھی کہتے ہیں. شطیات اولیاء مثلا الحق سبحانی معظم شانی لے صفی جبت اسی واللہ، سب اسی مرتبہ کے اثرات و ثمرات ہیں. السکارا معذورون کے مطابق ان کے ایسے اقبال سکریہ کی تعبیر کی جاتی. اللہ اکبر. یعنی انسان کائنات کے چیزوں سے بے خبر ہو جائے تو یہ جہل ہے اور حیرت ہے، اور کثرت ذکر اور فرط محبت کے غلبے سے انسان یعنی عارف اپنے محبوب حقیقی کے مشاہدے میں، یعنی اللہ پاک کی طرف جو توجہ ہوتی ہے اس میں مستغرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے محبوب کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی اس کے نظر میں نہیں رہتا، اور یہی وہ مرتبہ حدیت ہے. اس میں میں ہو کر تجلی اس میں ہو، یعنی مطلب ہے کہ مشاہدہ کرتے ہوئے ان کے شاف حقیقت پر حق، یعنی اللہ ہی، یعنی منہو کا مطلب اللہ ہی کی طرف ہی متوجہ ہو کر اس پر انکشاف حقیقت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حقہ بکا رہ جاتا ہے. اسی حالت کو حیرت اور جہل کہتے ہیں. لیکن ویسے حیرت جو ہے نا اور جہل یہ مضموم ہے، لیکن یہاں پر وہ صحیح ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ جو حیرت اور جہل دنیاوی چیزوں کی وجہ سے وہ تو مذموم ہے، اور جو حیرت و جہل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی وجہ سے ہے تو وہ تو مذموم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا مذموم نہیں تھا، بلکہ یہ تو محمود تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا تھا، لہذا مخلوق کے شاگردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا رکھا گیا۔ لہذا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ اس کے لیے جو ہے مطلب گویا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آصفات اعلیٰ میں سے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ پاک نے سکھایا، کوئی اور نہیں سکھا سکتا تھا۔ تو یہ بات جو ہے نا مطلب وہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ حیرت و جہل چونکہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے یہ مضموم نہیں ہے بلکہ محمود ہے، اور جب اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں تو چونکہ کائنات کی تمام چیزوں سے غیر متعلق ہوتا ہے، لہٰذا اس کے زبان پر ایسے کچھ الفاظ آ جاتے ہیں جو اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے، لہٰذا لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ان الحق، اب ان الحق میں اپنے آپ کو بھول کر صرف اللہ کو یاد کر کے ان الحق کہنا، سبحانی معظم شانی، اللہ جل شانو کی طرف نسبت کر کے یہ کہنا، اور لیس فی جبتی سوا اللہ، یہ سب جو ہے نا مطلب یہ کہ معذوری کے الفاظ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ اب حیرت و جہل کے دائم ہونے کا مطلب یہ کہ جب تک عارف مرتبہ عروج میں رہتا ہے اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اور نسیان کلی ہو جاتا ہے، اس کی بری عادتیں اچھی عادتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عارف سے اس کیفیت کا زائل نہ ہونا ہی دائمی حیرت و جہل ہے۔ اگر صالح کو کبھی اشیاء کائنات بھول جائیں اور کبھی یاد آ جائیں تو یہ فنائے مطلق نہیں ہے بلکہ مطلق فنا ہے جو فنا ناقص کی علامت ہے، کیونکہ علم الیقین والیقین ایک دوسرے کے نقیزین ہیں۔ علم الیقین کے مرتبے میں وجود بشری باقی ہوتا ہے، اور عین الیقین کے مرتبے میں وجود بشری فانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرتبہ علم الیقین میں سالک کو ماسوا کی یاد آتی رہتی ہے، لیکن مرتبہ عین الیقین میں سب یادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی مرتبہ میں سالک عالم وجوب کا مشاہدہ کرتا ہے، جہاں اشیاء کی وجود و عدم و نفی اس بات کے متعلق لب کشائی نہیں ہو سکتی، یا تمام اشیاء سے بے خبری و نادانی لازمی امر ہے، لیکن حق الیقین کا مرتبہ مذکورہ دونوں مرتبوں سے بہت بلند ہے۔ یہ ان کو جمع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بار بار ایک لفظ آتا ہے حق الیقین، علم الیقین، تو یہ کیا ہے؟ تو اس میں مطلب یقین کے مرتبوں کے بارے میں ہے، یقین کے مرتبے، مراتب یقین۔ صوفیہ کرام نے مشاہدہ ذات کے بارے میں یقین کو تین درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ علم الیقین یا اللہ تعالیٰ کی نہایت و نشانیوں کے مشاہدہ کرنے سے مراد ہے جو اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ سالک عروج سے پہلے جو علم آتا ہے وہ علم الیقین کہلاتا ہے۔ اس مرتبے میں وجود بشری عنصری باقی رہتا ہے، اور سالک مقام فنا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان نشانیوں کی شہود کو سیر آفاقی کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ سالک اپنے باہر میں تلاش کرتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کو سیر مستطیل بھی کہتے ہیں۔ یہ مشاہدہ چونکہ مقصود کی خبر نہیں دیتا، اور سوائے نشانی اور دلیل کے اس کا کچھ حضور نہیں بچتا، اس لیے دھوئیں اور گرمی کے مشاہدے کی طرح ہے جو آگ کے وجود پر رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے دھواں ہوتا ہے اور گرمی، یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ ہے، لیکن آگ نظر نہیں آتا۔ ہاں جی، تو یہ چیز مطلب جو ہے نا مطلب یہ بات ہے کہ یہ چیزوں کے علم، جیسے اس کو آگ کا علم ہے لیکن آگ ابھی دیکھا نہیں۔ عین الیقین، علم الیقین سے حق تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو مشاہدہ حق تعالیٰ کی ذات اور حضور میں حاصل ہوتا ہے عین الیقین کہلاتا ہے، اور وہ بعض کے نزدیک سالک کے اپنے نفس میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس ذاتی شہود اور حضور کو سیر انفسی بھی کہتے ہیں، اس کا نام سیر مستدیر بھی ہے۔ اس مشاہدے میں سراسر حیرت و جہل ہے، علم کی اس میں گنجائش نہیں۔ اور سالک من عرف ربہ کل لسانو، یعنی جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہو گئی، کم استاک ہو جاتا ہے۔ سالک اس مرتبہ تکمیل عروج کے وقت عالم وجوب کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے اس کا وجود بشری عنصری باقی نہیں رہتا، اور فقط مقام فنا مطلق حاصل کر ہو جاتا ہے۔ حق الیقین، اتنی اسے بڑا مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ پہلے دونوں مرتبوں سے بلند ہے. جب عارف فنا کے بعد صرف اللہ کے مقام میں بقاب اللہ سے مشرف ہو جاتا ہے, اس کا مشاہدہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ عارف کے اپنے ساتھ. اور بی یسمو و بی یبصرو, یعنی مجھ سے ہی سنتا ہے اور مجھ سے ہی دیکھتا ہے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو فنا مطلق حاصل کرنے کے لیے اس کو حق تعالیٰ محض اپنی عنایت سے کیسا وجود موہوب حقانی عطا کرتا ہے کہ عارف سکر بے خودی سے رائی پا کر سو اشاری میں آ جاتا ہے, اور اس مقام میں علم اور عین ایک دوسرے کا حجاب نہیں رہتے, بلکہ عارف عین مشاہدے کی حالت میں بھی عالم اور عین علم کی حالت میں مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے. یہ فنا کے بعد بقاب اللہ کا مرتبہ, اس مرتبہ کو تخلق بے اخلاق اللہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. یہی مرتبہ حق کو یقین کہلاتا ہے, جہاں عروجی مراتب کی تکمیل کے بعد عارف مراتب نزول کی طرف مستعد ہوتا ہے. اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم اور ما سوا اللہ کا علم دونوں حاصل ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے سیر عن اللہ باللہ, ہاں جی, مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ سے مخلوق کی طرف, یعنی اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کی طرف مخلوق کی طرف, یعنی اس کی توجہ ہو جاتی ہے, وہ ایک تشکیل ہو جاتی ہے. یقین کہ ان تینوں مرتبوں کو ایک مثال سے سمجھا سکتا ہے. مثلا کوئی شخص مضبوط دلیل و قرینوں سے بات جان لے کہ آگ کی تاثیر جلانا ہے, یہ علم الیقین ہے. اور اگر کسی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ لے تو علم الیقین ہے, عین الیقین ہے. اور اگر خود آگ میں جل کر مر جائے تو یہ حق الیقین ہے. اللہ اکبر. حضرت فرماتے ہیں, اور وہ علم جو اس قسم کی جہالت سے پہلے حاصل ہوتا ہے وہ حیث اعتبار سے خارج ہے, اور وہ علم جو اس قسم کی جہالت سے پہلا وہ حیث اعتبار سے خارج ہے, یعنی اعتبار کے لائق نہیں ہے. اس حالت کے باوجود اگر علم ہے تو اپنے آپ میں, اور اگر شہود ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں ہے, اور اگر معرفت یا حیرت ہے تو وہ بھی اپنے آپ ہی میں ہے. جب تک نظر باہر کے اشیاء میں ہے بے حاصل بیکار ہے, اگرچہ اپنے آپ میں بھی نظر رکھتا ہے, بیرونی اشیاء سے نظر بالکل منقطع ہو جانی چاہیے. حضرت خواجہ بزرگ اور من رشم الرحمت فرماتے ہیں کہ اہل اللہ فنا و بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے آپ میں دیکھتے ہیں, اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے آپ میں پہچانتے ہیں, ان کی حیرت اپنے وجود ہی میں ہے. فرمایا کہ حضرت, یعنی مطلب یہ ہے کہ عارف دو قسموں کا علم رکھتا ہے. اولاً ما سوا اللہ کا علم, یعنی پہلے سے جو چیزوں کا علم ہوتا ہے, ما سوا اللہ وہی ہوتا ہے. ثانیاً ذات حق تعالیٰ کا علم, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو علم حیرت و جہل سے پہلے حاصل ہوتا ہے, یعنی انسان اپنے تمام چیزوں کو بھول کر جو علم حاصل کرتا ہے وہ اور ہے, اور جو اس سے پہلے علم ہے وہ اور ہے. اس سے پہلے جو علم ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ ماسا اللہ کا علم, وہ علم جو فنا سے قبل ہے, وہ تو ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے لیکن بے حاصل ہوتا ہے. یعنی یہاں عارف کے علم سے مراد وہ علم ہے جو عارف کو فنا و نسیان ماسا اللہ کے بعد حاصل ہوتا ہے, اور وہ ذات حق تعالیٰ کا علم ہے. بھلے عارف کا وہ علم جو کہ اس کو اس نسیان کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ اصل علم ہے, اور اس کو وہ نسیان ماسا اللہ کے بعد حاصل ہوتا ہے. واضح ہو کہ ذات حق تعالیٰ کے علم سے عالم وجوب کا مشاہدہ ہے رؤیت قلبی مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ چونکہ رؤیت آنکھوں سے تو نہیں ہو سکتی کبھی بھی, تو یہ ہے کہ رؤیت قلبی کا فرمایا ہے. اور حدیث لاتا تفکر فی الخالق میں جس تفکر سے نہیں وارد ہے وہ تفکر فی الذات ہے, یا کیفیت مثال اور مقدار کا تفکر ہے, جس کو فارسی میں تفکر چونی و چندی کہا گیا ہے. اور جب فنا و بقا کی منزل طے کرتے وہ تفکر بے کیف و کم اور ادراک کی بیچوں کی صلاحیت سے نوازتا ہے, اور یہ روح کا مرتبہ کمال ہے. جیسے کہ عالم ارواح بیچون ہے, اور روح کو عالم ارواح میں مشاہدے کی دولت حاصل تھی. اور حدیث تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ میں تفکر سے مراد تفکر بیچونی ہے, جس کو تفکر فی الصفات کہتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں تو تفکر نہیں کی جا سکتی, لیکن اللہ پاک کے صفات میں تفکر کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو نا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی مثالی انداز جب آتا ہے اسے منع کیا جاتا ہے. البتہ بے مثال انداز میں جو تفکر کیا جاتا ہے, یعنی اس کی محبت کے عالم میں, تو وہ منع نہیں ہے. عارف کا مرتبہ نزول, یعنی عارف کے مرتبہ نزول کی دو قسمیں ہیں. پہلے نزول کمالات ولایت کے حصول کا وقت ہوتا ہے، جبکہ عارف کا نفس عروج کے بعد نزول کرتا ہے اور اس کی روح عروج میں رہتی ہے، اور اس حالت میں نفس ماں سے اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے اور روح عالم وجوب کے مشاہدے میں مصروف رہتی ہے۔ دوسرا نزول کمالات نبوت کے حصول کے وقت ہوتا ہے، جبکہ عارف کا نفس اور اس کی روح دونوں نزول کرتے ہیں اور اس کا ایمان شہودی دوبارہ ایمان غیبی کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں عارف متخلق باخلاق اللہ ہو جاتے ہیں، واجب اور ممکن ہر دو اس کے معلوم ہوتے ہیں، یعنی ذات حق اور ماں سوا دونوں کے ساتھ اس کے علمی تعلق اور رابطہ ہوتا ہے۔ اس مرتبے میں عارف بادشاہ کے مقرر وزیر کی طرح ہوتا ہے، جو بادشاہ کی حضوری میں بیٹھ کر امور عالم کی تنظیم پر بھی مامور ہوتا ہے، اور جب جی جاتا ہے بادشاہ کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو انسان ہے عارف بن جاتا ہے، تو سب سے پہلے ان کو چونکہ عروج حاصل ہوتا ہے، اور عروج کے بعد فنا حاصل ہو جاتی ہے، اور فنا کے بعد بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ چیز بار بار آ رہی ہے، اور بقا کے ساتھ پھر چیزوں کا علم بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ دو نزولوں پر مشتمل ہے۔ پہلا نزول جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کمالات ولایت کے حصول کے وقت ہوتا ہے۔ کمالات ولایت سے مراد ہے یعنی عروج کے وہ حالت میں جب عارف کا نفس جو ہے نا وہ عروج کرتا ہے، لیکن اس کا روح جو ہے نا عروج میں رہتی ہے، چونکہ اس کا روح جو ہے نا عروج میں ہے اور نفس اس کا نزول میں ہے، تو اس حالت میں نفس ماں سے اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، مطلب جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا مشاہدہ اپنے نفس کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی اس کا نفس جو ہے ان تمام چیزوں سے اثر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، ہاں جی، تو مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے وہ لیتا ہے اثر نفس، اور روح جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ عروج میں ہوتی ہے، مطلب وہ اللہ پاک کی طرف ہی اللہ کے مشاہدے اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے ولایت کے لحاظ سے، مطلب کمالات ولایت کے لحاظ سے اس حالت میں اچھا، یعنی یہ کمالات ولایت ہو۔ دوسرا نزول جو ہے وہ کمالات نبوت کے وقت ہوتا ہے، جبکہ عارف کا نفس اور روح دونوں نزول کرتے ہیں، یعنی نفس تو پہلے سے ہی نزول کر چکا ہے، چیزوں کا علم حاصل ہو گیا، لیکن روح جو ہے نا وہ بھی تشکیل ہو جاتی ہے، وہ بھی مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں جی، تو اس حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اس حالت میں وہ جو ہے نا جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے، جس کی تشکیل ہو چکی ہوتی ہے وہ اس تشکیل پر مامور ہو جاتا ہے، یعنی چونکہ اب وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہے تو مخلوق میں اس کے ذمے جو کام ہے وہ سارے کام وہ کرتا ہے، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دربار ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو دربار میں کچھ لوگ کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو جن کی ڈیوٹیاں مقرر کی گئی ہوتی ہیں وہ مقرر ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں، دوسرے جو مہمان آئے ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ ڈیوٹی والے کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو بظاہر تو وہ مقرب نظر آتے ہیں جو بادشاہ کے قریب ہے، حقیقت میں تو بادشاہ کے قریب وہ ہے جو کہ اس کی طرف سے مامور ہے، یعنی وہ جو ہے نا اپنی ڈیوٹیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، مطلب یعنی جو کمالات نبوت، کیونکہ نبوت جو ہوتی ہے وہ بھی تشکیل پہلے سے ہے نا، تو اس وجہ سے جس عارف کی تشکیل بھی اس طرح ہو جاتی ہے تو اس کو کمالات نبوت اس لیے کہتے ہیں، کیونکہ یہ نبوت ہی کا کام ہے، نبی تو پہلے سے اس کی تشکیل ہو چکی ہوتی ہے نا مخلوق کی طرف، لہٰذا وہ تو مطلب اس کا کام تو پہلے سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو عارف ہوتا ہے یہ عارف اس تمام کیفیت سے گزرتا ہے، ہاں جی، اختیاری طور پر وہ گزرتا ہے، وہ پہلے فنائیت حاصل کرتا ہے، یعنی مخلوق سے ڈیٹیچ ہوتا ہے، مخلوق سے ڈیٹیچ ہوتا ہے، اور اس ڈیٹیچمنٹ کو ہم فنا کہتے ہیں، یعنی وہ مخلوق سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، وہ مخلوق کو بھول جاتا ہے، مخلوق کا علم اس کے پاس نہیں رہتا، بلکہ اپنا علم بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ تو یہ جو ہے نا مطلب اس کو فنا مطلق کہتے ہیں، فنا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس وقت یہ فنا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بقا عطا فرماتے ہیں۔ تو جب بقا اس کو عطا فرماتے ہو پھر وہ جس کو ہم کہتے ہیں مطلب یعنی وہ جو ہے نا مطلب یعنی مطلب جیس بقا اندل جس مطلب یعنی مخلوق کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اور یہ بات ہے کہ مخلوق کی طرف توجہ، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ کی طرف تھے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ان اللہ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تشکیل ہو جاتی ہے مخلوق کی طرف۔ تو اب یہ جو شخص ہوتا ہے اگر وہ کمالات ولایت کی صورت میں ہے تو اس کا جو نفس ہے وہ تو مخلوق کی طرف ہو جاتی ہے، لیکن اس کا روح اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ وہ جس وقت وہ کمالات نبوت کا حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت اس کا نفس و روح دونوں مخلوق کی طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ انبیاء کا پہلے سے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسرے اہم بات اس میں یہ کہ اس کا ایمان شہودی دوبارہ ایمان غیبی کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی مطلب جو چیز وہ دیکھ چکا ہے وہ پھر شریعت کے علم سے متعلق ہو جاتا ہے، مطلب یہ قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے ہو جاتا ہے، مطلب وہ اپنے علم کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے اس کو قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، وہ بھی مطلب یہ کہ وہ یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں نا غیبی علم تھا، لیکن فنائیت کے بغیر تھا تو علم الیقین تھا، فنائیت کے بغیر تھا تو علم الیقین تھا۔ پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا مطلب ترقی ملی، فنائیت حاصل ہو گئی، جب فنائیت حاصل ہو گئی تو پھر اس کو ایمان شہودی حاصل ہو گیا، یعنی گویا کہ وہ جو ذات کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے آپ کو بھول جانا، تو ایمان شہودی حاصل ہو گیا تھا، اور اس کا ایمان شہودی سے واپس پھر دوبارہ مخلوق کی طرف آ گیا تو مخلوق جیسا ہو گیا، تو پھر وہ ایمانی شہودی اس کے پھر دوبارہ ایمان غیبی میں تبدیل ہو گیا، تو وہ اپنی بات نہیں کرتا، پھر وہ بات کرتا ہے قرآن سے اور سنت سے بات کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بات پہ وہ نہیں کرتا ہے۔ مطلب گویا کہ میں کیا کہوں، آسانی کے ساتھ اگر میں کہہ دوں، اپنے کشف اور اپنے جس کو کہتے ہیں نا مطلب مشاہدے کو کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس خبر کو جو یقینی ہے اس کو اصل سمجھتا ہے، بلکہ اپنے تمام چیزوں کو اس کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مشکل بات دیا لیکن ہاں بالکل، عین الیقین شہودی ہو گیا نا، شہودی ہو گیا نا، ہاں تو حق الیقین میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں نا، کہتے جہل اور علم دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس قسم کی بات ہو گئی کہ مطلب یہ بلکہ میں کہتا ہوں یہ وہ چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، وہ گویا کہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث شریف میں سب کچھ ہے، جس کو یہ معلوم ہے تو وہ عالم ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے اس کو علم ہے وہ علم الیقین ہے، لیکن حق الیقین تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کے نفس اس کو متاثر کر سکتا ہے، اور علم ہونے کے باوجود عمل پہ نہیں آتا۔ علم ہونے کے باوجود مطلب ہے کہ علم تو موجود ہے، علم تو سب کے پاس، لیکن وہ علم کے باوجود وہ نہیں آتا، اور چونکہ انسان کا کمال ابدیت میں ہے اور ابدیت نفس کے فنا میں حاصل ہوتا ہے، تو جب تک اس فنا کو حاصل نہیں کیا تو ابدیت پہ نہیں آ سکتا، تو اس وقت تک وہ علم جو ہے اس کے پاس ایک خبر کی صورت میں ہوتا ہے، وہ اثر کی صورت میں نہیں ہوتا۔ آج بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ زبان میں، یعنی خبر کی صورت میں اس کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اثر کی صورت میں نہیں ہوتا، اثر تب ہوتا ہے جب اس کا نفس فنا ہو جاتا ہے، ہاں جی، پھر اس کے اوپر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ براہ راست اثر ہو گیا اور وہ چیز حاصل ہو گئی، اس کے بعد اب دوبارہ واپس علم کی طرف چلا گیا. تو وہ اس سے پہلے کا علم اور اس سے بعد کا علم میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ بس یہی مطلب ہو, ساری چیزیں جو ہے نا مطلب اسی کی طرح ہوتی کہ وہ پہلے علم جو ہے وہ خبر ہے, اور جو دوسرا علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اثر ہے. مطلب یوں کہہ سکتے ہیں وہ پہلے علم معرفت کی صورت میں بدل گیا. اب حضرت مفتی صاحب معرفت اور علم میں فرق رہے گا؟ وہ تو کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہم ساری معرفت عارف کی جو ہوتی ہے وہ تو وہی ہے, مطلب اس کی کمپیریزن شریعت کے ساتھ کی جائے گی کہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو شریعت کے مطابق پھر ہو جاتی ہے, مطلب وہ شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے تو علم اس کا گویا کہ شہودی علم جو ہے وہ پھر غیبی علم میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ان چیزوں سے اثر لیتا ہے. حبیب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے وہ یہی تو تھا نا کہ حبیب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ تو سیدھے چلے گئے مطلب دریا کے اوپر بغیر کشتی کے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انتظار کر رہے تھے. تو ان کو حبیب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے, مطلب جو ہے نا وہ یعنی وہ سب کچھ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو علم نہیں ہے, یعنی گویا کہ عام آدمی کی طرح رہے, وہ کرامات اور اس کی طرف نہیں گئے, لیکن کیا بتائے عام آدمی کے لیے جو رستہ ہے اس کو اختیار کیا عبدیت کی وجہ سے. عبدیت کی وجہ سے کہ عبدیت جو ہے نا ایسی چیز ہے جب انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو کسی چیز کا مستحق بھی نہیں سمجھتا, جتنی کثر رہتی ہے اتنے وہ مستحق سمجھتے اپنے آپ. بس آسان بات ہے کہ جتنی کثر رہی ہے اس کے اندر گڑبڑ کی تو وہ مطلب اتنی اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے, اور جس وقت یہ ساری کثر ختم ہو جاتی ہے, جیسے آگ جو ہے جب جلتی ہے تو جو جتنا انجلا ہوتا ہے وہی روشن ہوتا ہے, اور جس وقت مکمل جلنا جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر کوئی روشنی نہیں ہوتی, وہاں پر تاریکی ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ آخر روشن کس طرح ہو, آگ بذات خود تو روشن نہیں ہوتا, آگ چیزوں کو روشن کرتا ہے. کیوں بھائی سائنسدانوں؟ آج آگ خود روشن نہیں ہوتا, آگ چیزوں کو روشن کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو نا مطلب ہے کہ یعنی سورج کی روشنی جو ہے وہ ہم تک جب تک وہ کسی چیز پہ پڑی نہیں ہے نہیں معلوم ہوتی, ورنہ خلا میں اندھیرا نہ ہوتا. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے مطلب یہ کہ جب تک مطلب وہ چیز پہ پڑ جائے اس سے پھر جو ہے نا جو ریفلیکشن ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر جب کمپلیٹ برننگ ہوتی ہے وہ جو ہے نا مطلب وہ نظر نہیں آتی. خیر یہ تو دوسری باتیں آ گئیں. پر میں تخلق اخلاق ہو جاتا ہے دوسرے نزول میں اچھا, اور واجب اور ممکن ہر دو اس کے معلوم ہوتے ہیں, یعنی ذات حق اور ماں سوا دونوں کے ساتھ اس کے علمی تعلق اور رابطہ ہوتا ہے. اس مرتبے میں عارف بادشاہ کے مقرب وزیر کی طرح ہوتا ہے جو بادشاہ کے حضور میں بیٹھ کر امور عالم کے متنظیم پر مامور ہوتا ہے, اور جب چاہتا ہے بادشاہ کو بھی دیکھ لیتا ہے. دل کے میں خانے میں ہے تصویر یار, جب ذرا جڑ گردن جو کالی دیکھ لی. نظر اس طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے. عارف کو عالم وجوب کے مشاہدے کے دوران رویت قلبی نصیب ہوتی ہے. رویت بصری کا دنیا میں وقوع محال ہے, کیونکہ اگر رویت قلبی کا اثبات نہ کیا جائے تو عین الیقین وقوع الیقین کے معنی واضح نہیں ہو سکتے. عین الیقین مشاہدے کے ساتھ تعلق رکھتے, کہ وہ چیز ایسے نظر آئے جیسے کہ, یعنی مطلب ہے کہ جیسے کہ ہے, جیسے کہ ہے. انتا بد اللہ کا ان کا ترا, تو مطلب ہے کہ وہ جیسے والی بات ہے اس میں بات آ جاتی ہے. تو پھر وہ جو ہے نا عین الیقین حق الیقین کی کے معنی واضح نہیں. یہ مسئلہ صوفیہ کے نظر مختلف ہی ہے. بعد نے مرت وجوب کے ادراک بلکہ در کے ادراک کا بات فرمایا ہے, اور بعد نے سکوت اور بعد نے انکار سے کام لیا ہے. تفصیلات آئندہ پر چھوڑی جاتی ہیں. یعنی اس چیز کے ادراک کو پا لینا, در کے ادراک اس کو کہتے ہیں, یعنی اس چیز کے ادراک کو پا لینا, تو وہی مطلب یہ ہے کہ انتا بد اللہ کا ان کا ترا, جن مطلب اس میں ادراک ہے نا, ہاں جی درک ادراک. اچھا عارف کا مرتبہ حق الیقین. حضرت امام ربانی قدس روح نے فرمایا کہ عارف حق الیقین کے مرتبہ میں اے نادانی میں باشعور ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے نادانی میں باشعور ہوتا ہے. اپنے علم سے وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جب اللہ اس کے دل پہ اتارتا ہے تو وہی کرتا ہے. اس وقت تک تو حیرت میں ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. ہاں جی اس وقت حیرت میں ہوتا ہے کہ میں کیا کروں, پھر اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے تو کہتے بی یبصر بی یسمع, مطلب مجھ سے دیکھتا ہے مجھ سے سنتا ہے, مطلب جو ہے نا میرے ذریعے سے, مطلب اس کی اپنے جو صفات ہیں وہ فنا ہو چکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے سہارے وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے. تو یہی تو میں نے آپ کو سنایا بھی ہے لیکن چلو پھر سنا دیتا ہوں. ہاں جی وہ جو چیز ہے جو یہی ہے, اور یہ میں کہتا ہوں وہ قادری سلسلے کا جو غزل ہے نا قادری سلسلے کا, اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے اور اس پر لوگ حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیا بتایا گیا, اصل میں وہ یہی چیز ہے. اب میرے خیال میں اس پورے بحث کے بعد آپ لوگ کو اس غزل کی بھی سمجھ آ جائے چکی ہے.
عنوان ہے ہو,
ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا اس میں ہو کی تجلی, حضرت احمد میں گزرے ہیں اس میں ہو کی تجلی, تو یہی وہی چیز ہے.
دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سما دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو, آنکھ جس جانب دیکھے میری ہر طرف وہ پائے ہو, آنکھ جس جانب دیکھے میری ہر طرف وہ پائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو, دل میرا اب اس کے پاس, دل میرا اب اس کے پاس.
بات ہے کہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو میرا دل اس کے ساتھ ہے, اسے جو بھی کام لینا چاہتا ہے.
دل میرا اب اس کے پاس, دل میرا اب اس کے پاس, مجھے پہ رحمت اس کی کہ اب خود ہی اسے چلائے ہو, مجھے پہ رحمت اس کی کے اب خود ہی اسے چلائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو.
اللہ
ہوں تو اب ہوں ہی ہے, اب تو ہوں سے اس کو ہی پاؤں, ہوں تو اب ہوں ہی ہے, اب تو ہوں سے اس کو ہی پاؤں, ہوں اللہ اور اللہ کا ذکر مجھ سے کرائے ہوں,
مجھ سے کرائے ہوں, میں کرتا نہیں ہوں مطلب مجھ سے کرائے ہوں.
ہوں اللہ اور اللہ کا ذکر مجھ سے کرائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو, اس کا دشمن میرا دشمن توڑنا اس سے چاہے جب اس کا دشمن میرا دشمن توڑنا اس سے چاہے جب.
دشمن کی پہچان یہ چیزوں کے پہچان کی طرف ہے, یعنی چیزوں کو بھی پہچانتے. اب آگے دیکھیں,
جب جال بچھائے میرے واسطے اس سے نکلوائے ہوں, جال بچھائے میرے واسطے اس سے نکلوائے ہوں, دل میں میرے آئے ہوں, نین میں میرے سما. نفس اور شیطان اپنے اپنے جالوں میں پھنسائے ہیں, نفس اور شیطان اپنے اپنے جالوں میں پھنسائے ہیں, گتھیا سلجھانے میں مشکل ہو مجھے سمجھائے ہوں, گتھیا سلجھانے میں مشکل ہو مجھے سمجھائے ہوں, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو. چاہے جب میں بولوں بولنا مجھ کو آئے نا, کوئی چاہے جب میں بولوں بولنا مجھ کو آئے نا, میں چپ کے کیا بولوں لیکن بات خود ہی بلوائے ہو, میں چپ کے کیا بولوں لیکن بات خود ہی بلوائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو. آگے پیچھے جانوں نہیں ماری حال المستقبل, آگے پیچھے جانوں نہیں ماضی حال المستقبل, میری نظر محدود میں اندھا سب کچھ خود دکھائے ہو, میری نظر محدود میں اندھا سب کچھ خود دکھائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو. میری نظر محدود میں اندھا سب کچھ خود دکھائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو. کان پڑی سنائی نہ دے اس شور دنیا میں, جب کان پڑی سنائی نہ دے اس شور دنیا میں, جب کان میرے سنتے ہیں کچھ تو اپنی بات سنوائے ہو, کان میرے سنتے ہیں کچھ تو اپنی بات سنوائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو. نام محمد جن کا ان کی امت میں پیدا کیا, نام محمد جن کا ان کی امت میں پیدا کیا, ایسے من کے پیارے پہ شبیر دل بولے ہائے ہو, ایسے بن کے پیارے پہ شبیر دل بولے ہائے ہو.
اس میں کوئی کریکشن تھی پتہ نہیں, شاید یہی ہو, واللہ علم. دل بولے ہائے ہو کو من بولے ہائے ہو, مطلب شاید میں کرنا چاہتا, کوئی کریکشن اس میں تھی. تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ خصوصی فیض تھا نا مطلب اس میں ہو کا, تو حضرت کی طرف سے ہوا اشارہ کہ جب اللہ نے قبول کر لیا پھر اس کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اصل تو قبولیت ہے, بس قبولیت ہو جائے بس, اس کے بعد پھر مزید کی کیا ضرورت ہے. پھر میں نے چھوڑ دیا, مطلب میں نے کہا بس ٹھیک ہے صحیح جیسے بھی ہے. یہ ذرا مطلب آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ ابھی ابھی جو حضرت کا جو مکتوب شریف گزر رہا ہے تو اس میں حضرت نے یہی باتیں کی ہیں. یہ اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرے ہے, یہ ہے. اور مرتبہ حیدیت میں مہو کر تجلی اس میں ہو کا مشاہدہ کرتے ہوئے, یعنی کشاف حقیقت پر حقبہ کرا جاتا ہے. یعنی تجلی اس میں ہو جو ہے نا, حضرت مجھے صاحب نے بھی اس کو استعمال کیا ماشاء اللہ سے, کہ ہو کا جو لفظ ہے اس کی ایک خاص تجلی ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کا جو مشاہدہ ہے جس میں بس اللہ کی طرف, کیونکہ ہو جو ہے نا اس میں ضمیر ہے, اس میں اسم کوئی نہیں, مطلب یہ خود ضمیر و ضمیر اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی, بلکہ وہ جس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے. تو گئے کمال کی بات ہے کہ اشارہ بذات خود حجاب نہیں ہے, یعنی یہ ایک بات ہے نا, کیونکہ اسم بن سکتا ہے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ یعنی نام ہی میں اٹک جائے, وہ نام ہی لیتا رہے لیکن وہ اصل کی طرف مطلب جو ہے نا اس کا ذات کی طرف جو ہے نا وہ توجہ نہ رہے. جبکہ یہاں پر ہو کا اپنا حیثیت کوئی کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو صرف ایک اشارہ ہے. تو لہٰذا اشارے کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن اشارہ جو نشاندہی کر رہی ہوتی ہے اصل میں وہی چیز ہوتی ہے. تو اس وجہ تجلی اس میں ہو جو ہے اس میں انکشاف حقیقت ہو جاتا ہے, اور وہ انکشاف حقیقت جو ہوتا ہے اس سے انسان ہکا پکا رہ جاتا ہے. پھر انسان نہیں سمجھتا کہ میں کیا ہوں اور کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے, بس اس کو صرف وہی نظر آ رہا ہوتا ہے, اسی کے کارن فرمائی, مطلب اپنے اندر بھی اس کو ہی دیکھتا ہے. اور اس وجہ سے دیکھیں نا, یعنی یہاں پر حضرت نے فرمایا ہے کہ شتحیات جو ہے وہ بھی اسی صورت میں ہوتی ہے, ان الحق اور سبحانی معظم شانی اور لے سبھی جو, یہ اس وقت کی باتیں ہوتی ہیں. یعنی انسان چونکہ کسی اور چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا, وہ اپنے اندر صرف اسی کی تجلی کو, تو پھر جو ہے نا مطلب ہے, لیکن اس کے ساتھ جب علم جو جمع ہو جاتا ہے, مطلب اس کی یعنی مخلوق کی مخلوقات کی علم جمع ہو جاتی, پھر یہ حق و یقین بن جاتا ہے کہ وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کام جس کام کے لیے مبعوث فرمایا, جس کام کے لیے یعنی گویا پیدا کیا گیا, اس کے کام کے وہ لگ جاتے ہیں پھر وہ, کیونکہ صرف جو ہے نا اس کی طرف مبعوث ہیں, وہ ارواح بھی کر رہے تھے, اس کے لیے تو نہیں آیا تھا. ارواح کو تو محبت بھی حاصل تھی اور ارواح متوجہ بھی تھے اللہ تعالیٰ کی طرف, تو وہ کام تو ارواح بھی کر رہے تھے, لیکن جو دنیا میں آئے تو کس لیے آئے؟ دنیا میں ابدیت کے لیے آئے. ابدیت نفس کے ذریعے سے ہوتی ہے, نفس ملے ہے تو تب ابدیت ہے, نفس نہیں ہو تو ابدیت کا مطلب وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہی نفس کی وجہ سے انسان کے اشرف المخلوقات بھی ہونے, اور نفس کی وجہ سے تباہی بھی ہے. فرق صرف نفس ہمارا نفس مطمئنہ میں, نفس ہمارا تباہی کی طرف جا رہے, نفس مطمئنہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. تو یہی مطلب رستہ ہے, اس لیے اس کو سیر اللہ کہا گیا ہے. یعنی سیر نفس, یعنی نفس ہمارہ سے نفس مطمئنہ تک جانا, اس کو سیر اللہ کہا گیا ہے. تو یہ سیر اللہ کا مطلب یہی, مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سمت ہے اور اس طرف جا رہے ہیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اپنی اصل ہے اس کو پا لیتا ہے, جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کو پا لیتا ہے, اس کی طرف مطلب چلنا شروع ہے. تو یہ حق الیقین والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. یہ آخری باتیں جو ہیں نا, اس کو بہت نوٹ کرنی چاہیے, مطلب یہ کہ اس میں تقریباً بہت ساری چیزوں کا نچوڑ آ گیا, یعنی جو مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے مطلب جو ہے نا انسان کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ سارے الفاظ کا مطلب ہے نا, تو الفاظ وہ پورا قال کیسے حال کو بیان کرے گا. تو اس میں تو درمیان میں گیپس ہوتی ہیں اور ان گیپس کو کور کرنا ہوتا ہے اشاروں کے ذریعے سے اور مختلف انداز میں اس کو سمجھانا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب انسان ذرا تھوڑا سا اس اصل سمجھ کی طرف قریب جب چلا جائے تو پھر وہ زیادہ مطلب قیمتی ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح پتہ چل جائے کہ اس چیز جیسے حیرت کیا چیز ہے, جہل کیا چیز ہے, ہاں پھر اس کے بعد علم الیقین کیا چیز ہے, عین الیقین کیا چیز ہے, حق الیقین کیا چیز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب گویا کہ ان معرفت کی باتوں کو جاننے کے لیے ذریعے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا کریم, اصل میں یہ ہم نے ابتدا میں یہ جو مکتوبات شریف تھے نا, وہ جو پہلے 20 مکتوبات, اس میں ہم نے کچھ سپیڈ زیادہ ہی رکھی تھی شاید. اب ذرا سپیڈ کچھ مناسب ہے, مطلب یہ کیا کیونکہ پہلے مکتوبات شریف گزر گئی ہیں تو اس کی وجہ سے الحمدللہ انہیں ان چیزوں کے نسبت کرنے کی ذرا آسانی ہو جاتی ہے. تو اب اس پہ تفصیل سے ماشاءاللہ انہیں بات انشاءاللہ کی جا سکے گی. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ, لا الہ الا ہو, 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 لا الہ الا ہو,
لا الہ الا ہو، 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حق 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 حق.
اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. چونکہ آج بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن ہمارے ہاں اسم ذات کے ذکر کے ذریعے بجائے ہم مراقبہ اسم ذات کرتے ہیں. مراقبہ اسم ذات میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہی کی محبت کی وجہ سے پوری کائنات پیدا کی گئی، پیدا ہو گئی ہے. اللہ کو اپنے مخلوق کے ساتھ محبت ہے، تو ہم بھی یہ تصور کریں گے کہ ہمارے دل بھی محبت کے ساتھ اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ دونوں باتیں ایک وقت میں ہم نے سوچنی ہیں، تو بس اسی میں گم ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. نحمدک خیر معمول اکرم رسول علامہ لم تمناجات المقبول من قربات عند اللہ والصلاۃ والرسول وصلی علی مختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من السرور ثم نسألک بما سنقول من السؤال من قبول. اللهم حسن فرجي ويسر لي امري. اللهم اني اسالك تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام رضاك وتمام مغفرتك. اللهم اعطني كتاب بيمينك. اللهم اعطني كتاب بيميني. اللهم اعطني كتاب بيميني. اللہ مغشنی بھی رحمت کا وجن ابن عذابک، اللہ مطبت قدم متضل فی الاقدام، اللہ مجلنا مفلحین، اللہ افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسب علینا من فضلک وجلنا من عبادک الصالحین، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، اللہم احینی مسلما ومتنی مسلما، اللہم عذب الکفرۃ والکف فی قلوبهم الرعب وخالف بین کلمتهم وانزل علیہم رزقک وعذابک، اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب المشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر، لا إله إلا أنت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلهم وأصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوب الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأعظم نشكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأيوف بعهدك الذي عهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق. سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصل لي أملي، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا رحمن ارحمني، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا عفو اعف عني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ربي، يا رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوكني حسن عبادتك، يا رب أسألك من خير كله، يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير، وقني السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، وأسألك الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره، اللهم أزهب عنا الهم والحزن، اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر، وتحسمني في ديني فإني مبتلى، وتنالي برحمتك فإني مظلم، وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فإن للسائل عليك حقا، أيما عبدنا ومتى من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم، وأن تشركنا في صالح ما يدعوك فيه ما يدونك فيه، وأن تشركهم في سهل ما ندعوك فيه، وأن تعافينا وإياهم، وأن تقبل منا ومنهم، وأن تجاوز عنا ومنهم، فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة، واجعل في المستفين محبته، وفي الأعلين درجته، وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك، وافز علي من فضلك، واسبي علي من رحمتك، وانزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأمال أهل اليقين ومناسعة أهل التوبة وأزمة أهل الصبر وجد أهل الخشية وتلبى أهل الرغبة والتعبد أهل الورع وإرفان أهل حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة تهجرني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستيق برضاك، وحتى أناسك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة وهي منك، وحتى توكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك. سبحان خالق النور، اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عنك ولا وسيع. اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعلني إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منهما نسيت، وألمني منهما جهلت، وارزقني التلاوة وأنا الليل وأنا النهار، واجعل لي حجة يا رب العالمين. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسد بيدك تقلب في قبضتك وصدق بلقائك وأؤمن بوعدك، أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت، هذا مكان العز بك من النار، لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد وليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك برزاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من نزل أو من أن نزل ونزل أو ندل ونزلم ويظلم علينا أو نجهل ويجهل علينا أو دل وأضل، وأعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسره عليم الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلسل والبير الصهول، وتقبل هذه دعواتي فيك محمد الشفيع لي وعبد واسع ومحمد مصطفى ومحمد علي ومحمد الشفيع عبد الماجد ومولانا محمد الشرف سليماني ومولانا محمد زكريا يوسف ومحمد إقبال المدني وسيدنا الشاه وسيد تسيم وسيد تسيم رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفي حق آبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلی اللہ تعالیٰ سید الکائنات و اکرم مخلوقات صلاۃ تسبیح الات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد لله رب العالمین.